السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس مسجد میں جمعہ کی گزارشات کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. آپ حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی روشنی اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے ذریعے سے پھیلی ہے. یہاں بہت سی محترم ہستیاں مسلسل تشریف لاتی رہی، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے رہے. ان شخصیات میں ایک بڑی معروف شخصیت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی ہے. سفر کی 20 تاریخ کو 1034 ہجری 1624 عیسوی، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے، ان کی رحلت ہوئی. سفر کے حوالے سے اس مہینے میں ان کا تذکرہ عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے چند باتیں انہی کی نسبت سے آپ حضرات آج سنیں گے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ 27 واسطوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. ان کا خاندان حجاز سے بغداد آیا اور بغداد سے پھر کابل آیا، اور کابل سے پھر ہندوستان سرہند میں اس خاندان نے آ کے قیام کیا. سرہند سحر اور ہند کا مرکب ہے. سحر شیر کو کہتے ہیں اور ہند اس علاقے میں جنگل کو کہتے ہیں. تو ایسا جنگل جس میں شیر بستے تھے، بہت بڑا جنگل، آہستہ آہستہ یہ جنگل ختم ہوا، کٹ گیا اور یہاں شہر بسا جسے سرہند کہتے ہیں. اس شہر میں 14 شوال 1563 عیسوی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. یہ زمانہ جلال الدین اکبر بادشاہ کا تھا. 1599 عیسوی میں حضرت شیخ احمد سرہندی اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے, ان سے ارشاد کا تعلق قائم کیا اور اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز کیا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اکبر نے اپنے زمانے میں ایک نیا دین کھڑا کیا جسے دین اکبری کہا جاتا ہے. اکبر کے گھرانے میں خواتین ہندو اور اس کے مکار ہندو مشیر تھے, اور بدقسمتی سے مسلمان علماء میں سے علماء سو کا ایک طبقہ اس کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, صرف اتنی بات عرض کروں کہ دین اکبری میں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی, بلکہ سامنے آئی کہ تمام ادیان کی صداقتیں جمع کر کے ایک نیا لائحہ عمل دین کی صورت میں انسانوں کو دیا جائے, اور وہ اپنی زندگی میں اسے اختیار کرے. آج کا انٹر فیتھ ڈائیلاگ اس کے پیچھے بھی یہی نقطہ نظر کار فرما ہے. ہم دیگر ادیان کے ساتھ بات کرنے اور ان پر اپنا موقف ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دین حق صرف وہی ہے جس کو وحی الہی نے سچا دین قرار دے دیا ہے, اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربه. جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. دنیا بھر کے کفار باطل کے پیروکار ہیں. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم, اور ایمان والے اس حق کے پیروکار ہیں جو ان کے رب کی طرف سے اترا ہے. یہ بات قرآن کریم میں سورہ محمد میں ارشاد فرمائی گئی. سورہ محمد کی اس آیت کی روشنی میں یا ان ابتدائی آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ انٹر فیتھ ڈائیلاگ کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ تمام ادیان برحق ہیں اور ان میں سے صداقتیں اکٹھی کر کے ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے, بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات وحی الہی کی روشنی میں, بیٹا اس آواز کو نہ بڑھانا, ٹھیک, وحی الہی کی روشنی میں سورہ محمد کی ابتدائی آیات کی روشنی میں تسلیم کرنی چاہیے کہ دین حق وہی ہے جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اکبر کے دور میں یہی سوچ جو اکبر اول اور معاف کیجئے اکبر ثانی کے دور میں سامنے آئی وہ یہ کہ تمام ادیان کی صداقتیں جمع کر کے نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے. چنانچہ گائے کے ذبیحے کو منع کر دیا گیا, سور شراب اور جوا حلال قرار پایا, اسلامی کیلنڈر کے بجائے سن الہی جاری کیا گیا, دیوان حکومت میں باجماعت نماز کو ختم کیا گیا, اور عقیدہ آخرت کی جگہ عقیدہ تناسخ اواگون کا عقیدہ رائج کیا گیا. مسجدیں گرا کر مندر بنائے گئے, سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا گیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ کا لفظ بڑھایا گیا, اور مردوں کو دفن کرنے کی بجائے جلانے کو رواج دیا گیا, آتش پرستی اور سورج پرستی اس کو بھی عام کیا گیا, چچا زاد اور مامو زاد کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا, اور ایک سے زائد شادیاں جیسے آج جرم ہے ویسے ہی اس زمانے میں بھی جرم قرار دیا گیا. معاشرتی, اب میری بات پر دھیان دیں گے آپ, معاشرتی تعمیر اور تخریب میں تین طبقات مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں اور خدا نخواستہ اس کی تخریب میں تین طبقات کا رول بڑا مرکزی اور اساسی ہوتا ہے. عربی میں ایک شعر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ هل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها, حکمران علماء اور پیر, یہ تین طبقات ایسے ہیں کہ جو کسی قوم کو راہ راست پر بھی ڈالتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر ان میں بگاڑ آ جائے تو قوم کا راستہ بالکل تبدیل ہو کے رہ جاتا. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مشن کا جب آغاز کیا تو یہ بات بہت غور طلب ہے اور اس کو ذہن میں جگہ دیجئے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ آغاز تعلیم و تدریس سے کیا, والد کی درسگاہ تھی اس میں پڑھانا شروع کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجمی تصوف اور خانقاہی نظام جو بری طرح سے عجمی تصوف کا شکار ہو گیا تھا اس کی تطہیر کی. وہ جاہل پیر جو مسند خانقاہی میں بیٹھ کر لوگوں کو سنت کے قریب کرنے کی بجائے اپنے قریب اور لوگوں کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی منفعت کے لیے سمیٹ رہے تھے, حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے آ کر ان کا رد کیا اور سمجھایا کہ تصوف دراصل اتباع سنت کا نام ہے. چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اس گفتگو میں, اس لیے میں چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اپنی بات کو مکمل کروں. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اقتدار سے ٹکراؤ کی بجائے یا ریاستی نظام کو چیلنج کرنے کی بجائے صاحبان اقتدار اور عمائدین سلطنت کے ذریعے سے نظام کو بدلنے کی کوشش کی. چنانچہ آپ نے خطوط لکھے امراء کو سلطنت میں ایسے لوگ جو اکبر کی سوچ کے مخالف تھے اور اکبر کی رائے سے ان کی رائے ٹکراتی تھی اور یقیناً ان کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی سچی تعبیر کے ساتھ وابستہ تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو خطوط لکھ کے ان کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہے. چنانچہ اس کے اثرات ہوئے, بہت سے لوگ اپنے موقف سے ہٹے اور صحیح راہ پر آئے. اور اکبر کے انتقال کے بعد جہانگیر کے دور اقتدار میں ایک 12 نکاتی فارمولہ طے ہوا اور بہت سی رسوم اور بدعات جو اکبر کے ذریعے سے رائج تھیں ان کو ختم کیا گیا. لیکن جب آہستہ آہستہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ پھیلا تو اقتدار کو بھی خطرہ ہوا, اور وہ جو اقتدار کے آگے پیچھے پھرنے والے لوگ تھے انہوں نے جہانگیر سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی. تو دربار جہانگیری میں آپ کو بلایا گیا, لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ نے تعظیم کے وہ آداب بجا نہیں لائے جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. آپ نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا, سلام کر کے بیٹھ گئے. تو اکبر کو اس پر جہانگیر کو اس پر اعتراض ہوا کہ آداب شاہی بجا نہیں لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ملنے کا اور آنے کا اور بیٹھنے کا سلیقہ ہے وہ میں نے اختیار کیا. اس پر علامہ مرحوم نے کہا تھا, علامہ اقبال مرحوم نے, کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر کے کہنے پر گوالیار کے قلعے میں 1 سال کے لیے قید کر دیا گیا. گرفتار رہے, 1 سال تک رہے, لیکن وہاں وہ بھی اپنا مشن انہوں نے جاری رکھا, اور وہاں بہت سے قیدی مسلمان ہوئے. جہانگیر کو بھی احساس ہوا, بالآخر اس نے رہا کیا اور بیعت کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا کردار ادا کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں, ہند کی تاریخ میں, بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کی تاریخ میں, ان کو جو الف ثانی کا مجدد کہا جاتا ہے, یعنی نئے ہزاریے کا مجدد, اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ پہلے بھی ذکر کر چکا لیکن دہراؤں کہ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ معاشرے میں رائج بدعات کی مذمت کی اور لوگوں کو سنت سے وابستہ کرنے کی محنت کی, کہ نجات کی راہ رسوم اور بدعات کو اختیار کرنے میں نہیں ہے, اس لیے کہ سنت یونیورسل ہوتی ہے, بدعات علاقائی ہوتی ہے, اور ہمارا دین آفاقی ہے, یونیورسل ہے. بدعات کی مذمت اور سنت کی راہ پر لوگوں کو ڈالا. اسی طرح جاہل پیروں کے پھیلائے ہوئے قرآن و سنت سے متصادم نظریات کی اصلاح کی. مثلا ایک طبقہ آج بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نحن وصلنا, ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں,
فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، ہمیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ٹکرے وہ مارے جن کو ابھی تک وصل کی منزلیں طے کرنی ہیں، سلوک کی منزلیں طے کرنی ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور کسی بزرگ سے جا کے کسی نے کہا تھا کہ ہماری آبادی میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نحنو وصلنا، ہم پہنچے ہوئے ہیں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، ہمیں نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا انہم وصلوا، وہ واقعتاً پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، پہنچے ہوئے جہنم میں. اس لیے کہ جنت کی طرف جانے والی راہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اتباع سنت کی راہ، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کے پاؤں کی، آپ کے مبارک قدمین شریفین کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنانا. انہذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کو فالو کرنا. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یہ جو پگڈنڈیاں ہیں کہیں ان پر نہ پڑ جانا، ورنہ تمہیں راہ حق سے جدا کر دیں گی. راہ حق سنت کی راہ ہے. اور تیسرے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اقتدار سے تصادم اور ٹکراؤ کی بجائے آیان سلطنت کے ذریعے نظام کی اصلاح. اور چوتھی بات جس کی طرف میری درخواست ہے کہ آپ سب کی توجہ ہو، کہ پبلک کے اور عوام کے ایمان پر اثر انداز ہونے والے خیالات کی مذمت. چونکہ یہ بات عام کی گئی تھی کہ کوئی رب کہے یا رام کہے، کوئی رب کہے یا رام کہے، بات تو ایک ہی ہے. اگر بات ایک ہی ہوتی تو پھر نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات کو دندان مبارک شہید کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر وہ جو صحابہ قربان ہوئے، اور وہ جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اگر بات ایک ہی ہے تو پھر حق اور باطل کی یہ جو کشمکش ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی اس سوچ کی اصلاح کی، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس اصلاح کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجیے. آپ نے یہ بتایا کہ نجات اور اخروی فلاح کا ذریعہ وہ عمل ہے جس میں تین شرائط پائی جائیں. نجات اور اخروی فلاح کا ذریعہ، نجات اور اخروی فلاح کا ذریعہ وہ عمل ہے یا وہ عمل صالح ہے جس میں یہ تین شرائط پائی جائیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. پہلی شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل چاہے کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، چیریٹی چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کا وزن ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں. قل، قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجئے، قل آپ کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے جیسے بھی تم خرچ کرتے ہو کرو، لن یتقبل منکم، ہرگز ہرگز ہم تمہاری طرف سے اس کو قبول نہیں کریں گے. اور کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، ما منعہم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبالرسول. ان کی اس چیریٹی کو ہمارے ہاں قبول کرنے میں رکاوٹ یہ ہے, ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم, ان کے نفقات اور ان کی چیریٹی اور صدقات کو ہم کیوں قبول نہیں کر رہے, رکاوٹ یہ ہے کہ الا انہم کفروا باللہ وبرسول, ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں. ایمان پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کے عمل کی ناقدری نہیں کریں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, مرد ہو یا عورت ہو, اور یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں, مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ اعمال صالحہ کریں بشرطے کہ وہ مومن ہوں تو پھر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, خدا را اپنی سوچ کو اور اپنے عقیدے کو درست کرو اور اپنے خیال کو میتھ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ڈیویلپ نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو اچھا عمل کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اس کی کاوش اور اس کی کوشش ہمارے ہاں قابل قدر ہے, ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے. اور دوسری طرف مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اعمالهم کرامات, جو کافر ہیں اعمال ان کے راک کی طرح ہیں, اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, ایسی راک کہ جسے آندھی تیز آندھی فضا میں بکھیر کے رکھ دے, لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, جیسے اس راک کے ذرے فضا میں بکھر کر بے وزن ہو کے رہ جاتے ہیں, ایسے ہی کفر کی وجہ سے اعمال بے وزن ہو کے رہ جاتے ہیں. گھروں میں جا کے 19ویں پارے کی دوسری آیت کھول کے دیکھنا, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, یہ ہمارے ہاں اعمال پیش کریں گے, فَجَعَلْنَاهُ هَبَا, ہم ان کے اعمال کو سامنے لائیں گے, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اور ان کو بکھری ہوئی راک کی طرح کر دیں. اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ہمارے ہاں پہلی شرط ایمان ہے. جو اسٹیٹ کا باغی ہے وہ سڑکوں پر چاہے سینکڑوں درخت لگائے, اسٹیٹ اس کو نہیں تسلیم کرتی کیونکہ وہ ریاست کا باغی ہے. جو اللہ کا باغی ہے, اللہ کے رسول کا باغی ہے, اللہ اس کے اس طرح کی چیریٹی اور درختوں کو, یعنی میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے. اور سن لیجئے یہ بھی بات جو آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہے, کفار کی محنت کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے, اللہ بے قدری کسی کی نہیں کرتے. سورہ ہود ہے, سورہ ہود کی آیہ کریمہ, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جس شخص کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, آخرت کا کانسیپٹ اور آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ سرے سے ہے ہی نہیں, اور من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو دنیا اور اس کے شان و شوکت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور اس نے دنیا کو ہی اپنی محنت اور اس کے نتائج کا محور اور مرکز سمجھ لیا ہے, اور اس کے عقیدے میں آخرت کا کہیں تذکرہ نہیں,
نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو اس کے سارے اعمال کا صلہ ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں۔ وہم فیہا لا یبخصون، اللہ اکبر کیا الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، وہم فیہا لا یبخصون، اور ذرا برابر بھی صلہ دینے میں ان کے ساتھ کمی نہیں کی جاتی، پورا پورا صلہ دیا جاتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ من کان سورہ اسراء ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، آپ کو کس نے چیریٹی سے روکا ہے، آپ کا ہاتھ کس نے پکڑا ہے؟ اگر مغرب سے ایسی مثالیں آ رہی ہیں تو خوش آئند ہیں، میں نہیں کہتا کہ مذموم ہیں، لیکن صلہ بہرحال اعمال کا قرآن کی روشنی میں یہی ہے کہ صلے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط من، آیت پڑھ دوں سورہ بنی اسرائیل کی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو جسے ہم جتنا چاہتے ہیں اس کا صلہ دنیا میں دے دیتے، لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، یہ قرآن کریم ہے۔ دوسری شرط اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر کیا گیا عمل بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، محض نام و نمود، شہرت، ناک بچانا، میرا ناک بچ جائے، برادری میں میری ناک بچ جائے، وہ پنجابی کہتے ہیں لک پاویں ٹوٹ جائے ناک بچ جائے، لک پاویں ٹوٹ جائے۔ دوسری شرط اخلاص ہے، جو ناک بچانے، لوگوں میں شہرت، میں سخی کہلاؤں، مجھے لوگ مانیں، مجھے سلام کریں، جو اس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو اور چیریٹی کو ضائع نہ کرنا۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اللہ نے مثال دی ہے، اور کیا مثال دی ہے، اتنی آسان کہ جو ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل پتھر ہو، صاف صاف پتھر، سنگ مرمر ہے، ڈھلوان پہ پڑا ہوا ہے، یہ ٹائل ہے، ڈھلوان پہ پڑی ہوئی ہے۔ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ علیہ تراب، اور اس پر آہستہ آہستہ گرد جم گئی ہے، گرد جم گئی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پر تیز زوردار بارش برستی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جیسے اس ڈھلوان پر پڑے ہوئے سنگ مرمر کو یا ڈھلوان پر پڑی ہوئی ایسی پلیٹ کو بالکل وہ بارش دھو کے اور صاف کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح ریاکاری تمہارے عمل کو بالکل ضائع کر کے صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری شرط اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر عمل بالکل بے حیثیت اور بے وزن ہو کے رہ جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا لوگوں، اخلاص کے ساتھ جب کوئی بندہ مسلمان
ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا، جب اللہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ لیتے ہیں. یہ مثالاً سمجھائی بات. اور پھر یوربی اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے گائے کے بچے کو گائے کا مالک چارہ کھلا کھلا کے بڑھاتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل. دوسری شرط اخلاص ہے، پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اخلاص کسی بھی عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے. خدا را اس بات پر دھیان دو، پتہ نہیں پھر موقع ملے یہاں گفتگو کا یا نہیں، میں نے چاہا کہ آج یہ بات آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے، جو انہوں نے اصلاح کی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. رام اور رحیم کو ایک سمجھنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط سنت کے مطابق ہونا. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور سنت کی اپروول اور کنفرمیشن اس عمل کو نہیں ہے تو وہ ضائع ہے، چاہے ایمان کی حالت میں کیا جائے اور چاہے اخلاص کے ساتھ کیا جائے. سنت کی اپروول اور سنت کی منظوری اور تصدیق اور تائید، کیونکہ سنت کی مہر سرکار کی مہر ہے، اور سرکار کی مہر کے بغیر جو سکہ چلتا ہے وہ کھوٹا سکہ ہوتا ہے. وہ جیسے عید کے موقع پر بچے کسی زمانے میں 100-100 روپے کا نوٹ جس پر عید مبارک لکھی ہوتی تھی لے کے پھیرا کرتے تھے، وہ تو بے وزن ہے، بے حیثیت ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ کی اس پر مہر نہیں، تصدیق نہیں. حضور حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں. ان رجلا عطس الى جنب عبد الله بن عمر، ایک آدمی نے آپ کے پہلو میں چھینک ماری اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ کہا اور ساتھ میں بڑھا دیا السلام علی رسول اللہ. یہ السلام علی رسول اللہ کوئی ایسا کلمہ ہے کہ جو ہم بڑھا نہیں سکتے؟ یہ تو مبارک کلمہ ہے، معنی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اتنا ہی کہو جتنا حضور نے سکھایا، تم اپنے پاس سے نہیں بڑھا سکتے، تمہیں کس نے اختیار دیا؟ سنت کی تصدیق ضروری ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وقت پر نماز ہو، لیکن میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. تین صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کسی کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کے عمل کے بارے میں سوال کیا، اور جب انہوں نے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال بجا لاتے ہیں، تو کانہم تو قالوہا، انہیں اپنے طور پر یہ سوچا کہ یہ تو کو بہت بڑے پھیلے ہوئے اعمال نہیں ہیں، جبکہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے سارے سجدے ایک طرف اور حضور کا سجدہ ایک طرف. حضور کا اکیلا سجدہ سب پر بھاری ہے، سب پر بھاری. انہوں نے کہا، تینوں نے قسمیں کھائیں. ایک نے کہا میں آئندہ ساری رات جاگوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا لا اتزوج النساء ابدا، میں آئندہ شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا اصوم ولا افطر ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. اب تینوں نے یہ راستہ اختیار کرنا چاہا اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اس کی خشیت میرے دل میں ہے.
لیکن میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور اللہ کی خاص اجازت کے تحت تم سے زیادہ کی ہیں. فمر رغب عن سنتی فلیس منی، جو اللہ تک میری سنت کے راستے سے ہٹ کر پہنچنا چاہے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاح کی امت کی، اس کی بنیاد پر ہم اپنی سوچ اور اپنا نظریہ اور اپنی فکر درست کرتے ہوئے یہ طے کریں کہ ہم ایمان کی نعمت میسر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. باقی سب پر شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کی نعمت کے میسر آنے پر کبھی شکر کا کلمہ زبان سے کم نکلتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ حضور کے ذریعے سے ملی ہے، اور اس پر ثابت قدمی کی دعا کریں. اور اعمال صالحہ، بدنیہ ہو یا مالیہ ہو، ان میں اخلاص پیش نظر رکھیں، اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے جائزہ لیں کہ کیا اس عمل کو تائید و تصدیق نبوی حاصل ہے، کیونکہ کنفرمیشن اور حضور کی اپروول کے بغیر اعمال کھوٹے سکے کی طرح ہیں جن پر حکومتی مہر نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.